الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در این چند روزه که به خدمت ملت بزرگ و مؤمن و انقلابی پاکستان رسیدم، بیش از گذشته به ارزش‌های موجود در میان شما مردم خوب و مهربان پی بردم و از این جهت خدا رو واقعا شاکرم. امیدوارم شما قدر خوبی‌های خودتون رو بدونید و بتونید از اون به عنوان یک سرمایه برای مبارزه با استکبار و برای احیاء حقوق خودتون و نجات جامعه اسلامی استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چند ایام جو من یہاں پاکستان میں گزارے اور مختلف موقعوں گزارے کا موقع ملا، اس میں جو
آشنائی میری آپ کی نسبت تھی اس میں مزید اضافہ ہوا، اور آپ پاکستان کی جو عوام مخصوصا ملت تشیع کے اندر جو خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہیں ان کی نسبت میں مزید آگاہ ہوا، اور اس بابت میں خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان آنے کا اس نے مجھے موقع عنایت فرمایا. آپ لوگ بھی اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اچھی طرح پہچانیے اور ان پر انشاءاللہ عمل کیجئے، اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو دشمن ہے اس وقت استکبار ہے، استکباری طاقتیں ہیں، ان کے خلاف اپنی قوتوں کو استعمال کیجئے.
شما بحث روشنیه. در دو مقطع زمانی دین به قربت خیلی زیادی رسید.
اور ان کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں، دو بنیادی باتیں بتائیں بیان کرتے ہوئے، دو مقدمہ بیان کرتے ہوئے. وہ یہ کہ عالم اسلام میں دو ایسے وقت آئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنی انتہائی مظلومیت پر پہنچا تھا. پہلا مرحلہ رسول اکرم کی وفات کے بعد کا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو عالم اسلام پہ غربت کا اور مظلومیت کا یا انتہائی مظلومیت کا، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا مرحلہ ہے. جن اماموں کو سامنا کرنا پڑا حالات کا، ان دونوں اماموں کا نام علی تھا. امام رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی جن کو حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ علی ابن ابی طالب، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جن کو حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ علی ابن الحسین تھے. دونوں امام اس حالت میں تھے کہ ان سے زیادہ کچھ کام انجام نہیں ہو پا رہے تھے.
در ہر دو مقطع دو زن علمداری دفاع از دین رو به عهده گرفتن، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی زینب کبری سلام الله علیها.
مظلومیت کے جو مراحل عالم اسلام پہ آئے، ہم دیکھتے ہیں کہ دو خواتین آگے بڑھتی ہیں اور وہ اسلام کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور اسلام کے دفاع کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو دفاع کرتی ہیں. پہلی خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسرے مرحلے پہ جناب ثانی زہرا جناب زینب کبری سلام اللہ.
اتفاق تصادفی نیست. خداوند متعال میخواد به ما بفرماید که در برخی از مقاطع تاریخی که مردان ازشون کار زیادی برمیاد، مسئولیت به عهده زنان قرار میگیره و زنان کارایی بسیار بالایی در دفاع از دین دارن.
باتوں کو آپ اتفاق
لیجیے گا کہ یہ اتفاق تھا، اور اس اتفاق کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ شاید خداوند عالم ہمیں یہ ان واقعات کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہو کہ بعض اوقات جو کام مرد نہیں کر پاتے خواتین ان کاموں کو انجام دیتی ہیں.
شما باید باور کنید کنید که خیلی کار ازتون برمیاد، خیلی مسئولیت‌های بزرگی رو میتونید به انجام برسونید، تأثیرات خیلی زیادی در جامعه میتونید بگذارید.
ایمان ہونا چاہیے کہ آپ معاشرے میں بہت زیادہ مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں، آپ معاشرے میں بہت بھرپور اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، معاشرے کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ سے انجام پا سکتے ہیں.
غربی ها دشمنان ما وقتی میخوان یه کشوری رو، یه ملتی رو تحت ستم و یوغ ظلم خودشون، تحت یوغ بندگی خودشون بکشونن، اول و بیشتر روی خانوم ها کار میکنن.
کسی ملک پر قبضہ کرے، اس کو اپنے سلطے میں، اپنے کنٹرول میں لے کر آ جائے، تو اس کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے اور پہلا حملہ ہوتا ہے وہ بھی خواتین پر ہی ہوتا ہے.
و درست محاسبه میکنن. اگر بتونن زنان یک جامعه رو دعوت به بیدینی بکنن و در این کار موفق بشن، دیگه تو اون جامعه دین جایگاهی نخواهد داشت.
غلط بھی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے. اگر کسی معاشرے کی خواتین کو بے دین بنا دیا جائے تو پھر اس پورے معاشرے میں دین کا شجر کبھی پروان نہیں چڑھ سکے گا.
اگر بتونیم زنان جامعه غربی رو نسبت به دین علاقمند بکنیم، نسبت به اسلام علاقمند بکنیم، فروپاشی غرب و تمدن غرب و فرهنگ غرب آغاز شده.
مغرب کی خواتین کو دین کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، مغرب کی خواتین کو اسلام کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو وہی دن ہوگا کہ جب یورپ کی جو ہے وہ شکست کا آغاز ہو جائے گا، یورپی ثقافت اپنی انجام کی طرف سفر شروع کر دے گی.
شما میتونید، شما خانم های جوان میتونید حتی بیش از دفاع از دین خودتون، بیش از تأثیرگذاری در محیط خودتون، میتونید تأثیرگذار بر جوامع غربی و زن در ممالک غربی باشید.
نوجوان ہیں، آپ کے اندر صلاحیت
موجود ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں اور اپنے منطقے کے اندر جو کام کر رہے ہیں، یہاں سے زیادہ آپ جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں مغربی دنیا کے اوپر. اپنے کاموں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے آپ مغربی دنیا کو زیادہ متاثر کر سکتے ہیں.
اگر شما بتونید معرفت دینی خودتون رو افزایش بدید و بعد به مهارت‌های فرهنگی مسلط و مسلح بشید، با ابزار بسیار ساده‌ای میتونید در میان جهانیان تأثیرگذار باشید.
اگر آپ دین معرفت کو بڑھاتے چلے جائیں، آپ کی معرفت کا لیول بڑھتا چلا جائے، ساتھ ساتھ آپ کو ثقافتی طور طریقوں سے بھی واقف ہوں گے، کس طرح ثقافت کے ذریعے کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو بہت سادہ سی چیزوں کے ذریعے آپ کی آواز مغربی دنیا میں اپنا اثر ڈالنا شروع کر دے.
اگر شما راه مشخصی من برای شما معرفی بکنم،
ایک خاص چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں،
یه مقدار آگاهی های دینی خودتون رو افزایش بدید به هر طریقی، شبهه هایی که به شما میرسه و یا به دخترهای دیگری که در اطراف شما میرسه، سوال هایی که میرسه نسبت به دین، پاسخهاش رو پیدا بکنید. و بعد اگر یک خانم خانه‌دار هستید و اصلا نمیتونید از خونه بیرون برید، با اینترنت پاسخهای خودتون رو و سوالهایی که به ذهنتون رسیده رو در یک وبسایت قرار بدید، با بعضی از تماسها با دانشجویان دختری که پاکستانی هستن و در فرانسه، انگلستان، آمریکا، همه جای دنیا حضور دارن، خودتون رو مرتبط کنید با اونها و روزانه دوستان خودتون رو تغذیه بکنید. این کار شما کار یک سازمان بسیار بزرگ فرهنگی رو به سهولت میتونه انجام بده.
فرض کیجئے کہ اگر آپ زیادہ سوشل نہیں بھی ہوں، آپ کا تعلق زیادہ تر گھر سے ہو، خاندار خاتون ہو آپ، لیکن اس کے ساتھ آپ صرف اتنا کام کیجئے کہ اپنی معرفت کو بڑھائیے, دین کی پہچان صحیح طریقے سے حاصل کریں. اس کے بعد جو معاشرے میں موجود شکوک اور شبہات ہیں, چاہے وہ آپ تک پہنچے ہوں یا آپ کے اطراف میں دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں پہنچائے گئے ہوں اور ان تک ہوں, ان شبہات کے شکوک کے جواب تلاش کیجئے کتابوں سے اپنی معرفت کے ذریعے. اس کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ کے کچھ اور جاننے والے عزیز رشتہ دار خواتین جو دوسرے ممالک میں ممکن ہے پڑھنے گئی ہوں یا رہنے گئی ہوں, ان تک وہ جواب پہنچائیے ای میل کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے. آپ اس سادہ سے طریقے سے دین کے اچھے مبلغ بھی بن سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا کام کہ جو ثقافتی کام ہے, جس کو ہم ثقافتی کام کہہ سکتے ہیں, سادگی سے انجام پا سکتا ہے.
هیچ هزینه یا با کمترین هزینه روزانه دو سه ساعت وقت خودتون رو به مطالعه و پیدا کردن مطالب مناسب بگذرونید و یکی دو ساعت خلاصه اونها رو, چکیده اونها رو در اینترنت در موقعیت مناسب قرار بدید. مخاطبینی که پیدا میکنید بیش از مخاطبینی خواهد بود که من در این سخنرانی ها در شهرهای مختلف پاکستان پیدا کردم.
زحمت کرنی ہے اسے اتنی
کہ آپ کو اپنے دن کے اوقات میں سے کچھ وقت صرف کرنا پڑے گا مطالعے کے لیے. آپ کو اپنا مطالعہ بڑھانا پڑے گا, آپ کو اپنی معرفت بڑھانی پڑے گی, اور اس کے بعد بہت سادہ سے طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس انٹرنیٹ کے اس ای میل کے رابطے کے ذریعے جو آڈینس آپ کو ملیں گے وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہوں گے جو کہ جو میں نے اس ایک ہفتے کے دوران مختلف جگہوں پہ جلسے کر کے جن آڈینس کو مخاطب کیا ہے اور جتنی تعداد کو میں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے, آپ انٹرنیٹ کے ایک ای میل کے ذریعے اس سے زیادہ آڈینس پیدا کر سکتے ہیں.
ان کے شما بتونید یک عنصر فعال و انقلابی و موفق تبدیل بشید, خودباوریه. خودباوری یعنی این که باور کنید دارای خوبی های فراوانی از نظر فرهنگی هستید, باور کنید دارای توانایی های بالا برای تأثیرگذاری هستید.
اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اپنے بارے میں یقین کرنا چاہیے کہ آپ یہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں. آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں, آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ایک اچھی ثقافت کی ترویج میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
خود باوری یعنی ان کے واقعا باور کنید همه جهان, نه فقط جامعه پاکستان, نه فقط جامعه شیعی, منتظر اقدام شما و اقدام دشمنان شما هیچ اثری در عالم نداره, فقط شما هستید که اثر دارید. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کافران هستند, زیاد فعالیت میکنند, اما خدا اثر عمل اونها رو از بین میبره, منتها خدا اثر عمل شما رو از بین نمیبره.
میں نے کہا کہ اپنے اوپر
بھروسہ اور اعتماد کریں, اپنے اوپر ایمان رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی بات کا اثر بہت زیادہ ہے. دشمن اگرچہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے, طرح طرح کی ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کی باتوں کا اتنا اثر نہیں پڑے گا لوگوں پہ جتنا آپ کی بات کا اثر. کیونکہ قرآن نے یہ وعدہ دیا ہے, قرآن کریم میں یہ بشارت آئی ہے کہ خداوند عالم کافروں کے جو اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے, باطل قرار دیتا ہے, لیکن آپ کے کام کا اثر ہوگا.
نگاه نکنید که هزاران بلکه میلیون ها سایت کفرآلود, گناه آلود, سایت علیه دین, علیه حق در اینترنت وجود داره. نترسید از تعداد زیاد اونها, اونها اثر ندارن در عالم. خدا اراده کنه همه نابود میشن, ولی شما یک دونه سایت داشته باشید کار شما اثر داره، نه سایت. یک جلسه برای خانوم ها 5 نفره 10 نفره در یه گوشه ای در یه دانشگاهی در یه محلی ایجاد بکنید، این اثر داره، این رو خدا بهش اثر خواهد داد و برای برنامه های جهانی اونها خدا اثر نخواهد داد.
جو دنیا ہے، میڈیا ہے، اس کے اندر کفر کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اور کفر کے چینلز بہت زیادہ ہیں. انٹرنیٹ پہ ملین سائٹ ہوں گی شاید جو اس وقت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہوں گی. ان کی زیادتی سے مت گھبرائیے، اس بات پہ یقین رکھیے کہ خدا آپ کے کاموں میں برکت ڈالنے والا ہے. خدا کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا. آپ حق پر ہیں اور اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے لے کے آگے بڑھے، خدا آپ کے کام میں برکت دے.
شما باید داستان نویس های خیلی قوی بشید، شما باید رمان نویس های خیلی قوی بشید، مستندساز های خیلی قوی بشید. دیشب در جمعی از جوان ها گفتم حتما اگر شما نرید مستندساز های قوی بشید، آمریکایی ها میان از بین شما انتخاب میکنن و میرن تربیت میکنن که برای خودشون فردا کار بکنن. بعد یکی از جوان‌ها رو امروز برخورد کردم که گفت آمریکایی‌ها اومدن امتحان گرفتن و یکی از نزدیکان ما رو انتخاب کردن که بره آموزش ببینه برگرده. یعنی حرفی که من دیشب حدسی می‌زدم نمونه‌هاش رو امروز به من نشون دادن. شما باید از نظر مهارت‌های فرهنگی قوی بشید. این رو با خلاصه کردن کتاب‌ها آغاز بکنید، نویسندگی رو.
چیزیں ہیں، کچھ باتیں جن پہ توجہ دینی چاہیے. مثلا آپ کو اچھا رائٹر ہونا چاہیے، آپ کے درمیان ایسے افراد ہوں کہ جو اچھے ناول لکھ سکیں، نوجوان نسل کو مخاطب کر سکیں. آپ کے درمیان ایسے افراد ہوں کہ جو ڈاکومنٹریز بنا سکیں، حقائق کو جس طرح ہیں بیان کر سکیں. کل رات کا ذکر کر رہے ہیں، کل رات انجولی میں ایک نشست تھی آئی ایس او کے برادران کے ساتھ، وہاں انہوں نے یہ بات بیان کی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا بھی. میں نے وہاں نوجوانوں سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ لوگ اس سمت نہیں جائیں گے، میڈیا کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ کے اندر ڈاکومنٹریز بنانے والے اچھے افراد نہیں آئیں گے، تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ امریکہ آپ کے درمیان سے کچھ لوگوں کو نکال کر لے جائے گا اور ان کو اپنے ذہن کے مطابق تربیت دے گا، اپنے ماحول کے مطابق تربیت دے گا، آپ کے معاشرے میں لا کے چھوڑ دے گا اور اپنا کام ان سے لے لے گا. کہنے کل یہ میں نے بات ایسے گمان کے طور پہ کی تھی کہ یہ ہوگا، ایک طبیعی امر ہے. آج ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ اس کے ایک رشتہ دار کو، اس کے کزن کو باقاعدہ ایک ٹریننگ پہ امریکہ بھیجا گیا، انتخاب کیا گیا، وہ وہاں گیا اور اسی طرح کی ٹریننگ لے کے آیا. جو چیز میں نے گمان پہ کہی تھی وہ حقیقت میں یہاں موجود ہے.
شما اگر بہترین جامعه انقلابی رو داشته باشید، اصلا ایرانی باشید، در ایران، در تهران، در قم زندگی کنید، آیا بدون داشتن مهارت در قلم، بدون اطلاعات و آگاهی داشتن میتونید خدمتی به اسلام و امام زمان علیه السلام انجام بدید؟ قطعا نمیتونید. هر جا باشید این مهارت ها و معرفت ها رو لازم دارید. اینجا هم که هستید بدون هیچ امکاناتی با همین مهارت ها و معرفت ها میتونید تأثیر گذار باشید.
آئیڈیل ماحول میں زندگی گزار رہے ہوں، ایران کو لے لیجئے کہ آپ کو ایران میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے جہاں اسلامی انقلاب موجود ہے، کیا اس معاشرے میں بھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب قلم ہوں؟ کیا بغیر محقق بنے، بغیر صاحب قلم بنے، بغیر صاحب کتاب بنے آپ اپنی زندگی آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنا پیغام اگلی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. جب اس آئیڈیل ماحول میں رہتے ہوئے یہ کام بغیر ان خصوصیات کو اپنائے انجام نہیں پا سکتا، تو اس ماحول میں بھی یقیناً انجام نہیں پائے گا. اس
کام کرنا ہے کہ اپنے اندر اچھے قلم،
اگر شما در تربیت فرزندان آگاهی های دینی خودتون رو بالا ببرید و برای مادرها دوره های آموزشی بگذارید، با استفاده از معارف دینی این کار رو انجام بدید، مادران جوانی که شیعه یا سنی هستن همه به شما مراجعه میکنن و از شما مطالب مورد نیاز خودشون رو دریافت خواهند کرد. شما میتونید با تقویت معارف دینی مشترک خودتون برای خواهران اهل سنت هم خدمتگزار باشید و اونها رو هم راهنمایی کنید. وقتی تعلیمات شما منشأش قرآن و کلام پیامبر اکرم باشه، در مباحث اخلاقی کسی با شما مخالفت نخواهد کرد.
اہمیت ہے وہ یہ کہ آپ کم سے کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، صحیح تربیت کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں. اس کو سیکھنے کے بعد اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی میں پہلے لوگوں کو اور ان خواتین کو کہ جن کے پاس یہ امکانات موجود نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکیں، ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا موضوع قرآن اور احادیث پیغمبر اور احادیث اہل بیت سے متعلق ہوگا تو آپ کا یہ پیغام فقط شیعوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ پیغام سنیوں تک بھی جائے گا. اہل سنت کی خواتین بھی آپ کے پیغام کو آپ سے لے لیں گی، اس وقت آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا چونکہ آپ کا پیغام قرآن، اہل بیت اور اہل سنت کی رسول اکرم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. یہ وہ کام ہے جو آپ انجام دے سکتے ہیں. ذہن میں رہے کہ ہر کسی کی معاشرے میں اور معاشرے کے کاموں میں بہرحال ایک ہر کسی کا ایک کردار ہے، ہر کسی کی ایک اپنی مخصوص جگہ ہے. اگر آپ لوگ اپنے کردار کی جگہ پہ جا کر اپنا کردار نہیں نبھائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ دشمن اس جگہ بیٹھ جائے گا اور وہ اپنا کام کرے گا. بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کی زبان سے نکلی ہوئی بات یا خواتین کے قلم سے نکلی ہوئی بات حتیٰ ایک عالم کی تقریروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے معاشرے کے اوپر. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات میں اور خود اس وقت رہبر معظم سید علی خامنائی کی زندگی میں جو چیز ہم بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں اس کے اوپر ان کو پورا پختہ یقین اور اعتقاد تھا. امام خمینی اگر یہ بات کرتے تھے کہ اے ایران کی ملت، اے ایران کی قوم، تم یہ کام کر سکتے ہو تو یہ زبانی بات نہیں تھی، حقیقت میں امام کا اعتقاد تھا کہ ہماری قوم یہ کام کر سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے فالوور بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رہبر کے راستے پہ چلیں تو اس اعتقاد اور اس یقین کو ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے.
تمام کشورها بهش اثر نمی‌دادند، برای ما هیچ کشوری اثر نمی‌داد.
جب صدام نے ایران پر حملہ کیا انقلاب کے فوراً بعد اور اس کے بعد اس نے پہلا جو اپنا انٹرویوز جنگ کے دوران کیا اس میں اس نے کہا کہ ہم تہران کو 2-3 ہفتوں میں فتح کر لیں گے اور صدام نے یہ بات کہی کہ میں اگلا جو انٹرویو کروں گا آپ کے ساتھ جو پریس رپورٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اب میرا اگلا انٹرویو یا اگلی جو پریس کانفرنس ہوگی وہ تہران میں ہوگی اتنا اس کو اعتماد تھا اپنے اوپر کہ ایران کو فتح کرنا بہت آسان ہے کہنے کہ ہمارے ایران میں بھی بہت سے لوگ اس یقین پر تھے کہ یہ بات سچی ثابت ہو جائے گی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا عراق کو سپورٹ کر رہی ہے اسلحے کے اعتبار سے اقتصادی طور پر ہر لحاظ سے عراق کی سپورٹ کی جا رہی تھی ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ تھے موجود جو کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے ہو جائے امام خمینی نے اس وقت ایک بیان دیا اور کہا کہ یہ خواب ہے ایسا نہیں ہوگا میں اسی نوجوان نسل کے ساتھ اس جنگ کو جیت کر دکھاؤں گا اس جنگ میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اسی نوجوان نسل کے ساتھ وہ وقت آئے گا کہ ہم صدام کو بھی اس کی جگہ پہ بٹھا کے چھوڑ دیں گے یعنی صدام بھی اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا وہ ایران کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا اور امام نے یہ کام کر کے دکھا دیا چونکہ امام کا پورا پختہ یقین اور اعتقاد تھا ایمان تھا نوجوان نسل پہ آج آپ وہ نوجوان نسل ہیں آج وہی کام آپ کے ذریعے انجام پا سکتا ہے زمان جس طرح زمان جنگ میں میدان جنگ میں مرد خواتین سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں بالکل اسی طرح صلح کے موقع پر جب جنگی حالات نہ ہوں امن کے حالات ہوں ان موقعوں پر خواتین مردوں سے زیادہ بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں انقلاب کی ابتدا میں جب خواتین نے ایران کی خواتین نے امام کے پیغام کو سنا امام کے پیغام کو حاصل کیا اور اس کے بعد روڈوں پہ نکل کر آئیں اور مردوں سے آگے آگے جا کے انہوں نے اس سے زیادہ جوش و خروش سے انقلاب کی حمایت میں نعرے لگائے تو اسی وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ انقلاب ضرور کامیاب ہوگا
در دوران دفاع مقدس وقتی زنان فلسفه دفاع رو فهمیدن و از شهادت مردان خودشون نترسیدن و حتی اونها رو تشویق کردن فرزندان خودشون رو تشویق کردن معلوم شد که ما در این دفاع پیروز خواهیم شد
تھا اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہم پہ جو آیا وہ دفاع مقدس کا آیا جب صدام عراق نے ہم پہ حملہ کیا اس دفاع کے دوران جب خواتین نے پیغام کو سمجھ لیا پیغام شہادت کو سمجھ لیا اپنے گھر میں مردوں کی شہادت سے ڈرنا چھوڑ دیا انہوں نے اور آگے بڑھ چڑھ کے اپنے مردوں کو جہاد کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ دفاع مقدس بھی کامیاب ہوگا یہ جنگ بھی اپنے کامیابی کی طرف بڑھے گی مقدس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آیا اس میں دشمن نے نئی اسٹریٹجی اپنائی اور چاہا کہ ثقافتی یلغار کے ذریعے ایرانی معاشرے کو خراب کرے ثقافتی یلغار کے ذریعے معاشرے کے اندر براہ روی بڑھا دے اور اس کے طریقے سے اس ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کر سکے
دوران زندگی
ثقافتی الغار میں پھر اس طرح سے ہوا کہ جو آرٹیکلز آنے لگے، جو چیزیں میڈیا پہ آنے لگیں، پرنٹ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، وہ اس طرح کی آنے لگیں کہ اب جنگ کا اور قربانیوں کا اور شہادت کا دور گزر چکا، اب ہم نارمل لائف کی طرف آ چکے ہیں، اب ہمیں نارمل لائف گزارنی چاہیے، اب ہمیں زیادہ انقلابیت اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا اتنا اثر ہوا کہ حتیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود ایک ایسا گھر کہ جس میں شہدا تھے موجود، شہید جس گھر نے دیے، اس گھر والے ایک شخص نے جو رائٹر تھا اخبار میں لکھا کرتا تھا، اس نے بھی یہ باتیں لکھی کہ اب جب میں اس شہادت کی، خون کی، ایثار کی، قربانی کی باتیں کہیں سنتا ہوں تو میری طبیعت بگڑنے لگتی ہے، اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا، اب ہمیں نارمل لائف کی طرف آنا چاہیے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں رہبر معظم نے ان باتوں کو بہت زیادہ مزید اجاگر کیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے لوگ پہلی کی طرح آج بھی مومن ہیں اور انقلاب کے ساتھ ان کی وفاداریاں آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ چیز ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی ثقافتی یلغار کے اندر کے جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں اور رہبر نے اس طرح کا بیان دیا، تو ہم لوگوں نے ایک کام کیا کہ ہم نے پھر مانوی موضوعات کو اپنی محافل کا عنوان قرار دیا، اور مخصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق متعدد جلسے اور میٹنگز کرنا شروع کی، لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ جب ہم نے اپنی جلسوں کا عنوان امام کو قرار دیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور تعجب کیا کہ نوجوانوں کی اور لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو ان موضوعات کی جانب آ رہی ہے اور ان موضوعات کو سن رہی ہے، اور اس کا پہلا مرکز تہران میں ایک جگہ ہے جس کو مہدیہ تہران کہتے ہیں، وہ مہدیہ تہران اس کا پہلا مرکز تھا۔ تہران میں جو پہلا کام ہوا امام کے نام پہ وہ دعائے ندبہ تھی، دعائے ندبہ کا سلسلہ برقرار کیا گیا، شروع کیا گیا، اور اس دعائے ندبہ کو جو چلانے والے افراد تھے وہ لوگ تھے جو 8 سالہ دفاع مقدس میں شریک رہے تھے اور اس میں ظاہراً زخمی بھی ہوئے، ان لوگوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور اس وقت کے جب ان باتوں کا اپنے یہ باتیں، یہ اختلافات اور اس طرح کی باتیں اپنے پیک پہ پہنچ چکی تھیں کہ اب انقلابیت ختم ہو جانی چاہیے، انقلابی نعرے ختم ہو جانے چاہیے، اسی زمانے میں یہ کام ہوا اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس جانب متوجہ ہوئی۔ اسی مہدیہ تہران میں جو مختلف اسپیکرز آتے تھے، میں بھی ان اسپیکرز میں سے ایک تھا، اور شروع جو کی وہ وہاں انہیں کے ذریعے سے وہاں پہ اس کام کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہاں آنے والی تعداد تقریباً 10,000 لوگوں کی ہوا کرتی تھی، تو میں نے اپنی ایک تقریر کے دوران ممبر سے یہ بات کہی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جو آپ افراد ہیں, آپ میں سے 70% یا اس سے زیادہ کی تعداد ایسی ہے کہ جس کو یا تو آپ کے گھر سے لانے کا جو ذریعہ بنی, یا آپ کی ماں بنی, یا آپ کی بیٹی بنی, یا آپ کی بیوی بنی, یا بہن بنی. یعنی ان چار میں سے کوئی ایک ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک آئے ہیں, آپ خود نہیں آئے. کہتے ہیں کہ 70% سے زیادہ ہی لوگوں نے میری بات کی تائید کی کہ ایسا ہی ہے. یعنی ہمارے گھر کی خواتین سبب بنی ہیں کہ ہم آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی یہ جو انقلاب الحمدللہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے اور باقی ہے, یہ ممکن نہیں ہے اگر اس انقلاب کے پیچھے نوجوان خواتین, نوجوان بہنیں نہ ہوں. آج بھی یہ اس انقلاب کی جو گرمی ہے وہ ان خواتین کی وجہ سے ان کی, اور اس حد تک ان کی اپنے بارے میں ایمان ہے کہ وہ ایمان پہ اتنی پختہ ہیں کہ اپنا سر دینے پہ تیار ہیں, اپنے دین سے ہاتھ کھینچنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. اگر یہ خواتین, یہ اس ایسی بہنیں انقلاب کو میسر نہ آئیں تو یہ انقلاب زیادہ عرصے چل نہیں پائے گا. آج بھی انقلاب جو باقی چل رہا ہے ایسی خواتین کی وجہ سے چل رہا ہے. اس وقت عالمی میڈیا مخصوصاً یورپ میں جو بحثیں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم بحث جو کی جا رہی ہے وہاں کی میڈیا پہ, وہ پاکستان اور افغانستان میں مسئلہ حجاب ہے, پردے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. جو چیز یورپ کے لیے تعجب کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اتنی آزادی کے باوجود اور اتنی ثقافتی یلغار کے باوجود بھی کہ جو میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, یہاں پہ فلموں کے ذریعے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے, موضوع خواتین کو قرار دیا جا رہا ہے, حقوق زن کے نام پہ خواتین کو گمراہ کیا جا رہا ہے, تمام کوششوں کے باوجود یہاں اتنی بڑی مقدار میں پردہ پایا جاتا ہے, یہ یورپ کے لیے ایک حیرت کا سبب ہے. چونکہ اسے معلوم ہے کہ ایران میں پردہ قانونی اعتبار سے واجب ہے, یعنی جو بھی خاتون باہر آئے گی اس کو قانونی لحاظ سے پردہ کرنا ہے, چاہے وہ اسلام پہ عمل کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. اسی طرح سعودی عرب کا معاملہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں بھی پردہ اجباری طور پہ وہ واجب ہے, حتیٰ وہاں خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن یہ جو دو معاشرے ہیں, پاکستان ہے افغانستان ہے, کہ جہاں بظاہر کوئی قانونی گرفت نہیں ہے بے پردہ خاتون کے باہر آنے پہ, یہاں اتنی پابندی ہے پردے کی, یہ تعجب کا سبب ہے. یہ آپ کا پیغام ابھی 50% تک کا اس پہ عمل ہو رہا ہے, یعنی آپ اپنے پردے کو باقی رکھے ہوئے, یہ خود ایک پیغام ہے یورپ کے لیے اور اس سے بہرحال ایک پیغام جا رہا ہے, لیکن باقی کا 50% یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پردے کو دوسروں کو سمجھا سکیں کہ پردہ عورت پہ فرض ہے کیوں, اور اس پردے کی ضرورت ایک عورت کو کیوں ہے, اور اس کے کیا فوائد ہیں.
اور جامعه شیعی و جامعه سنی فرق نداره, تقویت بشه و حتی دولتمندها سازمانتر عمل بکنن و دست استکبار از سر کشور شما
انشاءاللہ خدا و نعلم آپ لوگوں کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ لوگ پوری دنیا میں اسلام کے مبلغ بن سکیں، اسلام کا پیغام پہنچا سکیں، اور خود اس منطقے کے اندر، خود اس پاکستان کے اندر بھی اسلام کو تقویت کرنے کا ذریعہ قرار پائیں. اور اگر کہ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سامنے آئیں کہ آپ کی حکومت میں جو استکبار کے چاہنے والے لوگ ہیں، استعمار پسند لوگ ہیں، وہ لوگ آہستہ آہستہ اس ملک سے اپنا بوریا بستر لپیٹیں اور انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں.
من میتونم از شما تقاضا بکنم که مقاومت کنید در مقابل استکبار یا تهاجم فرهنگی. ولی دیدید که از اول صحبت تا حالا بحثم اصلا سر مقاومت نبود، اصلا سر اینه که شما باید حمله کنید در حالی که دشمن ضعیفه. شما چرا حمله میکنید؟ انشاءالله در حمله ای که به فرهنگ صهیونیستی که سعی میکنند در جهان حاکم بکنند شما انجام بدید، پیروز باشید و بتونید تمام زنان عالم رو، نه فقط زنان مسلمان رو، نجات بدید و به واسطه نجات زنان بتونید جامعه اسلام و بشری رو هم نجات بدید.
میں اپنی گفتگو آپ سے اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ میں آپ سے کہتا کہ آپ لوگ جس دین پہ عمل کر رہے ہیں، جس حجاب پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ پابند رہیے گا، ریزسٹ کیجیے گا دشمن کے حملوں کے مقابلے پہ. لیکن میں نے اس طرح بات نہیں کی، میں نے آپ سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، اٹیک کیجیے، دشمن کی پالیسیز پہ اٹیک کیجیے. آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں اب ڈیفینسو نہ بنیے، افینسو بن جائیے. انشاءاللہ آپ کے ذریعے پیغام پورے عالم تک پہنچے. جو تاغوتی سازشیں ہیں، جو اسرائیلی پنجے اس وقت ہماری وجود میں گڑتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنتوں سے ہمیں اس سے نجات ملے گی. صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے جو گفتگو کرنی تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے کر لی ہے، مزید کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گروہ ہیں جو اسلام کے لیے بظاہر کام کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ وحدت ہے، ہمارے درمیان وحدت نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب آغا نے یہ دیا کہ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ثقافتی کام کی زیادہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے، ثقافتی کام کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. ثقافتی کام سے مراد جو انہوں نے پہلے بیان کر دیا، یعنی آپ کے درمیان اہل قلم ہونے چاہیے، ایسے افراد ہیں جو رائٹنگز کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے ان مسائل کو بیان کریں، اختلاف کے نقصانات کو بیان کریں، اتحاد کے فوائد کو بیان کریں، یہاں تک کہ پوری سوسائٹی اس چیز کو سمجھ لے کہ واقعی اتحاد میں ہی ہمارا سب کا فائدہ ہے، اتحاد میں ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اختلافات کی صورت میں ہم ختم ہو جائیں گے. یہ کام، ثقافتی کام، اس کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا. جتنا قوی قلم ہوگا اتنا ہی قوی اس کا میسج ہوگا. کوئی اور سوال ہے تو در
همه کارا از ایران می‌سازد میشه، ولی در ایران و رهبری بود که همه کارا رو انسجام میداد. ما الان مقابل رهبری هم هستیم، چجوری کارا رو پیش ببریم؟
خب در پاسخ به این سوال باید گفت که وجود رهبری در ایران برای شما هم شاید 90% از مشکل رو بتونه برطرف کنه، کما اینکه در 15 سال قبل از انقلاب رهبر ما در عراق بود، از امام در عراق بودن، در جز که ایرانی از ایشون به ما نمیرسید، راه رفت آمد وجود نداشت. ولی آمریکایی که رهبرشون در ایران نبود ازش خط گرفتن، دستور گرفتن. الان شما درسته مشکل رهبری رو دارید و باید مشکل امور انشاءالله حل بشه، ولی این با بهره‌گیری از رهبری های مقام معظم رهبری خیلی مشکلات خودتون رو میتونید حل کنید. من از شما خواهش میکنم سخنان مقام معظم رهبری رو تمامش رو نه برای ایرانه همه رو دقیق گوش بدید و مطالعه کنید. این سخنان به زبان اردو روزانه مثل این ترجمه میشه و بر سایت ها گذاشته میشه.
اس پیغام کو لے کر ان کی باتوں کو مان کر یہ انقلاب کیا ہے. آپ کا بھی کم سے کم یہاں کا مسئلہ 90% مسئلہ آپ کا بھی اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. پیغمبر رہبر معظم پیغامات دیتے ہیں اور وہ پیغام ان کے عمومی ہوتے ہیں، اس کا تعلق فقط ایران سے نہیں ہے. مثال دے رہے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے رہبر سے ملاقات کی، تو وہاں رہبر نے یہی بات کہی کہ اس وقت دشمن کی اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے، اس وقت گرم جنگ نہیں ہے، اسلحے کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا دشمن، سرد جنگ ہے اس وقت، کولڈ وار ہے. کولڈ وار کیا ہے؟ یہی ثقافتی الغار. کولڈ وار کیا ہے؟ یہی آپ کے ذہنوں کو مشکوک بنانا. اس جنگ میں رہبر نے کہا کہ جو اس جنگ کے جرنل ہیں، جو ہماری طرف سے جنگ لڑیں گے، وہ آپ نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اس جنگ کو آپ نے لڑنا ہے، یہ آپ سے لڑی جا رہی ہے، اس جنگ کو آپ نے جواب دینا ہے. ایسا یہ ایک ایسا پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے آج باتیں پیش کی، یہ رہبر کی انہیں باتوں کا نتیجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے. لہٰذا خدا انشاءاللہ کرے گا کہ ایسا ایسا آپ بھی اپنی کسی رہبریت کی طرف جائیں گے اور خدا میسر کرے گا وہ حالات. لیکن اس وقت جس طرح لبنان، جس طرح عراق اور دوسرے ممالک رہبر کی تقاریر سے، رہبر کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پر چل رہے ہیں اور کامیابی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی آج کے دور میں تربیت کیسے کریں، میڈیا ایک طرف سے خرابی پھیلا رہا ہے، بچے باہر جاتے ہیں، ہم گھر میں اچھا ماحول بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بچے باہر جاتے ہیں تو باہر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، بری تربیت لے کے گھر میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں، بچوں کو کیسے بچائیں؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بہرحال آپ نے سوسائٹی میں زندگی گزارنی ہے، رابطے ختم کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے انتخاب کریں، اچھی فیملیز کا انتخاب کریں، ہم فکر لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آپ ہی کی طرح بچوں کی تربیت کے معاملے میں کانشیس ہوں، جن کا کنسرن ہو کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اس طرح کے اسکولوں کو یہاں پہ ڈیولپ کریں، اس طرح کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اس طرح کے محلوں میں رہیں اور اپنے بچوں کو وہاں رکھیں. بہرحال بچہ باہر جائے گا، اس کو کھیل چاہیے، تفریح چاہیے، آپ جتنا یہ ماحول کریٹ کر سکیں ایک ذہنی، ایک فکری اور ہم فکری کا، اس کو بنانے کی ضرورت ہے.
Yeah.
کیا گیا تھا کہ آج کل تعلیمی اداروں میں صہیونیت اور استعماریت کے ایجنٹ پردے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف بتا رہے ہیں، ایسے میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جواب انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی اس کا دیا تھا اور کہا تھا کہ بہترین حکمت عملی آپ کی یہی ہے کہ آپ اپنے پردے کی حفاظت کریں اور اپنے اس پردے کے ذریعے سے خود تبلیغ کریں کہ پردہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مثال دے رہے ہیں کہ خود یونیورسٹی آف آرٹس تہران میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف آرٹس اس کے استاد رہے ہیں، وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری ایک شاگردہ تھی، وہ خود تہران میں اگرچہ یونیورسٹی تھی لیکن وہاں پردے کی اتنی اچھی کیفیت نہیں تھی، بہت سی لڑکیاں وہاں آتی تھیں اور ان کا پردہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ان کی شاگردہ تھیں جن کا یہ بتا رہے ہیں، اس نے اپنے پردے کو محفوظ رکھا، یعنی چادر پہن کے آتی تھی کہ جہاں اس یونیورسٹی میں شاید وہ ایک یا دو ہی خواتین ہو جو چادر پہن کے آتی تھیں، کہتے ہیں کہ وہاں اس نے اس کی حفاظت کی، گھبرائی نہیں، اپنے اوپر اعتماد رکھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ذہانت اس کے اندر تھی، اس نے اپنی ذہانت سے اسکالرشپ حاصل کیا اور تعلیم کے لیے باہر ملک چلی گئی، فرانس گئی، اور وہاں جا کے اس نے جس شعبے میں تعلیم حاصل کی اس میں بہت سے لڑکے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، وہاں سے پلٹ کے واپس آئی ہیں، وہاں پہ بھی اپنی چادر کو اس نے محفوظ رکھا، اسی اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا، واپس پلٹ کے ہیں اور اس وقت تہران میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ اپنے پردے کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے اس نے پیغام دیا کہ یہ کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، ایسا آپ بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد علی محمد۔